او میری بیوی تیار نہیں گھر جانے کے لیے، حالانکہ کچھ گردے میں یعنی چولی کا انتظام کر، اس کو بتیرا سمجھا رہا ہوں، رات کا برکت ہے، دھوبی بھول بھی یہ پڑتا کافی ہے فطرت کے، لیکن چونکہ ان کی فطرت کے اندر ایک پڑتا تھا اور حیا کی نہیں مانتے تھے، لیکن آج پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غریب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اجنبی سمجھا جا رہا ہے نا کہ یہ کہاں سے آ گئے جی، پڑھنے کا زمانہ سوچ نہیں سکتا تھا مسلمان، عورتیں سوچ نہیں سکتی تھیں، بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ایک زمانہ اس امت میں ایسا گزرا ہے کہ مسلمان داڑھی کے بغیر تصور نہیں کر سکتا، مسلمان داڑھی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا آج کیسے داڑھی میں اسلام آئی، اب تو اتنی اس نے ترقی کر لی ہے کہ آج اسلامی ملکوں میں کئی جگہ کے اوپر جو ہے امام داڑھی والا نظر نہیں آتا، حالانکہ ایک زمانہ تھا جب ہر مسلمان کی داڑھی ہوتی تھی اس وقت امام کی نہیں، اب امام کی کمی تھے کبھی ہمارے یہاں امام داڑھی والا ہونا چاہیے، یہ ہمارے گھر صحیح میں بھی ہے تو ناؤ، لیکن جب مسلمانوں کی سب کی داڑھی ہوتی تھی امام کون ہوتا، زیادہ پرہیزگار داڑھی لگتی تھی، داڑھی کا تعلق امام کے ساتھ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مفہوم ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو پکڑواؤ، ہم نے اس کا عکس کر دیا، مونچھیں بڑھا لیتے ہیں داڑھی کاٹ کر لیتے ہیں، اس طرح قیاس کرتے چلے جائیں، کتنے احکامات ایسے ہیں شکوک ڈال جو اس امت میں رکھ بس گئے تھے، اس کے خلاف سوچ نہیں سکتے، تو یہ تصور جو ہے، یہ تزکیہ جو ہے، یہ تزکیہ جو ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پھر وہ استعداد آ جائے، وہ صلاحیت آ جائے کہ اللہ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی شریعت مطالعہ، جو مرغوب ہو جائے، محبوب ہو جائے، جی چاہنے لگے، گرانی نہ ہو، بوجھ نہ ہو، یہ احکام کو اللہ نے سزا کے طور پر نہیں دیے ہمیں، کرنا ہی ہے، نہ کریں گے تو مار پڑے گی، پتائی ہوگی، بات یہ نہیں ہے، جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی ماننے کو جی چاہتا ہے شوق کے ساتھ، شریعت مطہرہ پر چلنا شوق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، ہر حکم کو ماننا، تو اس کے لیے دل کی اصلاح، یہ دل کے اندر ایک روگ آ جاتا ہے، اس روگ کو نکالنا ایک بیماری کا ازالہ ہے، دل کے اس کو محبت کا حاصل کرنا ہے، اس معرفت کا حاصل کرنا ہے، معرفت یہ ہے یعنی اللہ کو پہچان لیں، جیسا پہچاننے کا حق ہے، اس کی صفات کو پہچان لیں، اس کے جمال کو پہچان لیں، اس کے جلال کو پہچان لیں، اس کی کبریائی کو پہچان لیں، اس کی عظمتوں کو پہچان لیں، جو دل اس کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ وہ نہیں سکتا اس کے خلاف سے، پھر کا تہجد کی نسل نہیں چلتی کہ کیا کریں، زمانہ ایسا کہ ماحول ایسا آ گیا، پھر سبھی کر رہے ہیں ماحول سے متاثر، آج یہ کہتے سبھی کر رہے ہیں، پھر سبھی کو نہیں دیکھنا، پھر ایک ہی کو دیکھنا کہ اللہ کا کیا چاہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اس پر چلنا، تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے، میں نے عرض کیا کہ اسلامی مجالس اس سلسلے میں ہر زمانے میں ہوتی رہی، تو یہ ایک باب جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اس کی سے پڑھیں گے، یہ بھی پچھلی دفعہ میں نے بتایا بھی تھا، یہ 23 رجب 1325 ہجری کو میرٹھ میں ہوا تھا. آج 22 رجب ہے, جب کا مہینہ آگے 22 وہ یہ 23 رجب کو ہوا تھا میرٹھ کے اندر جو ہے. تو اس میں نفس کی کشاکشی, خواہشات نفس کی کشاکشی, یعنی نفس کے ساتھ کشمکش چلتی ہی رہتی ہے ہر وقت کا کام. اس نے مرنا نہیں, اس کی سرشت ہے شرارت, اس کی تخلیق کسی پر ہے. تو تذکیہ کیا ہے, اس کی سرکشی کو دبانا آ جائے, یہ ابھرے دبا دیں اور یہ ہر وقت کی کشمکش ہے. تو بہرحال ایک مضمون چلا تھا جس میں کچھ رسموں کا تعلق تھا کہ بعضی رسمیں ایسی رائج ہو گئی ہیں ہمارے ماحول کے اندر جو ہے, اور اتنی عام ہو گئی کہ ان کی طرف دھیان دیتا غلط ہے. جیسے ایک تذکرہ کیا تھا نفس کی چالیں بہت ہیں, رسموں کے تذکرے میں سے ایک بات چلی تھی کہ نفس کی ہزاروں چالے ہیں, من جملہ ان کے یہ بھی ہے. ایک دفعہ کچھ پڑھ لیتے کسی سے کہ کوئی مجلس سمجھا کر کسی کام سے روک دیتا ہے, وہ مجلس کبھی دنیاوی ہوتی کبھی نہیں ہوتی, یعنی ایسا کام ہے کہ روک دیتا ہے مجلس جسے کرتی ہے, اور کبھی دنیاوی کبھی دھیری. جو لوگ ضعیف ہیں ان کو دنیاوی مصلحت کا پیش کرنا کافی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے خاص میں اتنا استقلال نہیں کہ اس مصلحت کو باوجود دنیاوی جاننے کے دین کے مقابلے میں چھوڑ سکے. مثلا جماعت کا وقت ہوا اور کوئی شخص سوداگر ہو تو نفس اس کو سجاتا ہے اگر جماعت کے لیے چلا جاؤں گا یہ سودا بگڑ جائے گا, نقصان ہو جائے گا, تو سوداگر چال میں آ جاتے جماعت چھوڑ دیتے, جہاں چلا جائے تو پھر نقصان ہو جائے گا, پڑی ہوں گے کیونکہ اندر قوت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی. یہ مسئلے بتا دیں, وہ سوداگر اس چال میں آ جاتا ہے اور سب مسئلے کا لفظ سن کر دین کے کام سے رک جاتا ہے. یہ تین نمازیں تو بڑے اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, لیکن عشاء کی, فجر کی تو سستی ہو جاتی ہے. نماز کی اہمیت پتہ ہے, فرض ہے.
اس کی تاخیر کا ہوتا ہے لیکن
مفتی بھی ہے, یہ ایسے فتوے دیتا ہے اندر ہی اندر جو ہے نا, تمہارے بتایا کرتے ہیں جی میں نے نماز پڑھا نہیں کتنا
حاضر
ہے, دینی کتابوں کی دکان ہے, وہاں دینداری خریدنے آئیں گے نا. اب نماز کا وقت ہو رہا ہے, اب انہوں نے جانا نماز پڑھنے کے لیے, تو ان کو نماز سے روکنے کے لیے شیطان کیا دعویٰ لگا رہا ہے جی ہم نے جا کے نماز پڑھا, حالانکہ کتنا وقت نہیں کہ جا کے نماز پڑھا سکتے ہیں, ہم جہاں تو کہہ رہے ہیں ان کو بھی روکتا ہو کچھ بھی نہیں. یہ ہر وقت کا دشمن جو ہے اس کی مرضی سے سجھاتا رہتا, اللہ اس کے قید کو سمجھنے کی توفیق کرتا فرمائے. اور فرماتے ہیں کہ یہ تو عوام کے لیے ہے کہ ان کو دین سے روکتا دنیاوی مسئلے کے لیے, دنیاوی نقصان کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا تیرا, اور جو تھوڑے سے کسی قدر قوی القلب ہیں اور دیندار کہلاتے ہیں ان کے سامنے نفس مسئلے کو دینی پیرایا پیش کرتا ہے اور مغالطہ ڈال کر کام سے روک دیتا ہے. چنانچہ یہ کہنا کہ ہم دکھلانے کی نماز نہیں پڑھتے جی, یہ نفس کی چال ہے, اس مغالطے میں ڈال کر جماعت کی نماز پڑھنے سے روک دیتا ہے. یہ دکھلانے کی نماز ہے, سب کے سامنے پڑھنی ہم نہیں پڑھتے دکھلانے کی نماز, یہ نفس کی چال روک دی. کیوں؟ کہ جماعت کی وہاں پڑھنے میں ریا ہے، تکبر ہے جماعت کے لوگوں. بڑھتا رہتا ہے پھر کہتا ہے ہماری ہر وقت کی نماز، ہماری اس لیے کہتے ہیں کہ نہ باطن کی اصلاح چھوڑیے نہ ظاہر کی. ظاہر بھی ضروری ہے، یعنی ظاہر میں حکم ہے کہ جماعت کے نماز پڑھو یہ بھی پڑھنا ہے، اور باطن کی اصلاح بھی ہونے کے دکھلاوا، اندر کی یہ نہ ہو ریا نہ ہو تکبر نہ ہو. یہ نماز ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پڑھی، پوری زندگی جو آپ کی ہے کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں، بیماری کے اندر بھی نہیں چھوڑا. دو آدمیوں کے سہارے گسڑتے گسڑتے آ کر جماعت کو شریک ہوئی. اس لیے جب تک بالکل مغلوب نہ ہو جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، لیکن دکھلاوے سے بھی بچنا ہے. تو میرے اس کہنے کا کہ دل کا اعتبار یہ مطلب نہیں کہ ظاہری معاصی جائز ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مباحات ظاہری میں بھی جب دل بگڑا ہوا ہو وہ باہری رہتا، بس اچھا کپڑا پہننے یہ بھی ضروری خیال کر لیجئے کہ نفس میں تفاخر وغیرہ تو نہیں ہے. اگر رسول میں بھی غور کریں تو صاف تفاخر معلوم ہوتا ہے. بس یہ چیزیں واجب الطرف ہیں، رسموں میں کیا ایک دوسرے سے بڑھ کر یہی انفتہ بڑھائی. یہ عورتوں میں رسومی کی طرح اس تسن اور تزئین کی بھی حد ہوگی کہ جو کپڑا بناتی ہیں بڑی چھان بین کر کے انتخاب کرتی ہیں. ہر بیوی کا یہ حوصلہ ہے کہ ایسا کپڑا بناؤں کہ دوسرے کے پاس نہ نکلے. اسی کو کہتے ہیں بڑائی نفس. اسی کے بعد سناتے ہیں نفس کو گھر سے لگوں، یعنی جو شخص کوئی کپڑا دکھاوے کی غرض سے پہنے گا اس کو اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس قیامت سے بچائیں گے. ممانعت ایک دوسرے موقع پر سناتے ہیں رحمت اللہ، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اللہ کی نعمت اس کے پاس ہے، اس لیے اچھا کپڑا پہنتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ میرے قریب آ جائیں اور غریب لوگوں کی مدد کا ذریعہ بن جاؤں، انہیں پتا چلے کہ میرے پاس اللہ نے دیا. ایک تو اس لیے پہن رہا ہے کہ اللہ کی نعمت لوگوں کو پتا چلے اور میرے قریب آئیں اور میں ان کی مدد کا ذریعہ بن جائے. ایک اس لیے پہن رہا ہے تکبر سے فخر سے دوسروں کے اندر بڑا بنوں. اب تو اندازہ لگا لو کہ یہ نیت یعنی دل کے اندر کا ایک فیصلہ ہے، لباس وہی پہنا ہے، دونوں نے پہنا ہے، ایک جیسا پہنا ہے. ایک کے لباس کی کیا فرما دیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص کوئی کپڑا دکھلاوے ادھر سے پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یا ممانعت ہے اور یہ جائز ہو گیا اس کے لیے. اس طرح ہم آتے ہیں کہ رسوم کے اندر غور کرنے کے جتنے رسمیں اس کا رائج ہے ہماری، خاص طور پر شادیوں کے اندر دیا ہے، ان سب میں تفاخر ہے یا نہیں. تو ان افعال کو دیکھ کہہ سکتا ہے رسوم میں نیت درست ہے، اور اس سے پھر اعتماد میں نہیں. نیت درست اور نادرست کیسی ہوتی ہے؟ یہاں کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب کوئی کپڑا بناتا ہے تو دو چار کپڑوں میں سے اچھے شان سے لیتا ہے. یہ سب طرف میں جب سکھاوا اس کا خود یاد رکھو، یہ کپڑا اپنا جی خوش کرنے کو پہنا ہے تو مباح ہے، اور دوسروں کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے پہنا ناجائز ہے. گویا کپڑے کے اچھے ہونے کے دو مرتبے ہیں، ایک یہ کہ برا نہ ہو جس سے اپنا دل خوش ہو اور اوروں کے ساتھ ذلیل نہ ہونا پڑے، اس کا کچھ خرچ نہیں. اور ایک یہ دوسرے سے بڑا چڑھا ہو کہ اس کی تو نظریں اٹھیں، یہ گناہ ہے. یہ گناہ تو کپڑے کے متعلق تھے جن سے بعد رسول کا حکم معلوم ہوا. اب کھانے کے متعلق سنیے کہ رسموں سے اس کا بھی تعلق ہے. آپ کا خیال تھا کہ کھانا کھلانا جائز ہے، اور مفتی فتویٰ دیتے کہ جائز ہے. کسی کو کھانا کھلانا جائز ہے نہ جائز ہے, مفتی کیا کہے گا؟ کیا؟ مگر شریعت کی فہرست میں دیکھو تو پھر حدیث کا یہ مضمون گناہ میں لکھا ہوا ہے, یعنی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو شخصوں کے کھانا کھانے سے منع فرمایا جو آپس کی بہسا بہسی سے کھانا کھلاتے ہیں. دیکھ لیجئے یہ کھانا جائز ہے, آپ کا کہنا صحیح نہ رہا کہ کھانا کھلانے میں حرج کیا ہے. اسی پر تمام کام قیاس کر لیجئے جن کا مجموعہ کا نام رسوم ہے. آپ نے رسموں کے جواب میں یہ دلیل پیش کی تھی کہ کھانا کھلانا دینا لینا آنا جانا علیحدہ علیحدہ سب افعال مباح ہیں, ان کے جمع ہونے سے ممانعت کیسے لازم آ گئی؟ میں کہتا ہوں دیکھ لیجئے کپڑا پہننے کو آپ جائز سمجھتے ہیں مگر اس کے لیے شریعت میں قید ہے. کھانا کھلانے کو آپ جائز کہتے ہیں اس میں بھی قید ہے. یہ رسوم کو دیکھ لیجئے کہ ان افعال ما قیدوں کے موجود ہیں بلا قیدوں کے, اس میں آج کل عقل مند دھوکا کھا جاتے ہیں. مجھ سے ایک شخص نے کہا خدا کا شکر ہے اس زمانے میں پہلی سی رسمیں بہت کم ہو. میں نے کہا حضرت نہیں, بات یہ ہے کہ رسمیں دو قسم کی ہیں, ایک وہ جو شرک تک پہنچ گئی وہ البتہ چھوٹ گئی ہیں, ایک وہ ہیں جن کے اصل تفاخر ہے یہ پہلے سے بڑھ گئی. البتہ پہلے شرک کی عجیب ہی رسمیں تھیں. سید صاحب ایک جگہ مہمان ہوئے, صاحب خانہ ایک عالم شخص تھے, وہ سید صاحب کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اندر سے ایک عورت آئی کہ ذرا گھر میں چلو, وہ سید صاحب کے اٹھ نہ سکے. گھر سے بار بار تقاضا آیا کہ کام کا حرج ہو رہا ہے جلدی چلیے. سید صاحب چھوٹے فرمایا کہ گھر میں کچھ بھی لے جائیے کچھ کام ہوگا. صاحب ایسا نہ کہ نہیں ہے کچھ بھی کام نہیں ہے, ایک شادی کے لیے دھان پوچھنے تھے, اس کے لیے مسلم ڈورا باندھنے کے لیے مجھے بلاتے تھے. اس زمانے میں رسم تھی کہ گندم کوٹنے والی لکڑی میں دھاگا کی مانند ایک دورا باندھتے تھے. یہ تھا فرمایا کہ مولانا یہ تو شرک ہے. انہوں نے اس ماما سے کہہ دیا کہ عبادت کا یہ سب شرک بتلاتے ہیں. یعنی عورتوں کے ایسے افعال جو ہیں وہ ایسا غلبہ کر جاتے ہیں کہ بڑوں بڑوں کی بھی مت مانتے. تو آج تک اب سید صاحب کی توجہ دلانے پر اندازہ وقت یہ کیا ہے شرک. میں کہتا ہوں یہ اس میں بالکل لفظ تھی مگر یہ ضرور تھا کہ بہت سے سمجھدار کرنے والوں کو لفظ سمجھتے تھے اگرچہ کرتے سب تھے. اور آج کل کی رسمیں جن کو میں نے کہا یہ بڑھ گئی ہیں, ان کو دانش مند لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے. رسمیں آج کل کی تفاخر کے تکلف تھی. پہلے لوگوں میں موٹا جھوٹا پہن لیتے تھے, باقی تازہ کھا لیتے تھے, اور آج کل ادنا سے ادنا آدمی بھی غریبانہ معیشت کو پسند نہیں کرتا, اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں. بول چال میں اٹھنے بیٹھنے سب میں تکبر اور تکلف بھرا ہوا ہے. وہ ہر وقت کسی نہ کسی رسم کے پابند ہیں. اور تکلف میں علاوہ گناہ کے ایک دنیاوی خرابی یہ بھی ہے, کوئی شخص بناوٹ کرنے والے کی بات پر اعتماد نہیں کرتا اس خوف سے کہ شاید یہ بات بھی بناوٹی ہو. اسی واسطے پہلے لوگوں کی بات بڑی پکی ہوتی تھی اور آج کل کے لوگوں میں بات ایسی نہیں مانی جاتی. یہ بھی رواج پڑ گئے بات کا بنانا. اب بات کا صحیح کہہ رہا لیکن دوسرا سے بات بھی بنائی ہے کیونکہ رواج ہو گئے. بلکہ کہہ بھی دیتے میں تو ایسے کہہ رہا ہوں جب بات کی اور بات غلط نکلی کہ میں تو ایسے کہہ رہا ہوں, میں تو مذاق کر رہا ہوں. یہ عام ہو گئی یعنی ایک جھوٹی بات کہہ دی اور جب وہ جھوٹ کا پل تک میں ایسے کہہ رہا ہوں, میں مذاق کر رہا ہوں. اب ان باتوں نے کیا کر دیا, بد اعتمادی بدگمانی عام ہو گئی. پتہ نہیں بات کیسی کہہ رہا ہے. ایک صاحب کو ایسی عادت بھی نہیں آتی, بات ان کی بات غلط نکلتی, بات وہ بار نہ ہوگی. ایک دفعہ تدبیر کی بھائی کوئی بات میں ویسے کہہ رہا ہوں, کہتے الحمدللہ میرا کیسے جھوٹ بولنے کا نہیں ہوتا, یعنی بلا کیسے جھوٹ بولتا ہوں, یعنی اتنی عادت راسخ ہو گئی ہے کہ میرا ارادہ نہیں لیکن جھوٹ بولتا ہوں. یا میرا مطلب یہ تھا جی, اس بات سے میرا مطلب یہ تھا, اب اس کا مطلب بتا رہے ہیں. ہمیں کوئی پیمانہ بتا دو جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کی یہ بات ہوتی ہے, یہ بات کا مطلب یہ ہے. ہم تو آپ کے الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے الفاظ نکالیں زبان سے یہ صحیح ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, کیا پیمانہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں یا اس کا مطلب تو اور بات بتا رہے ہیں؟ تو بتا رہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ آج اکثر پھر کیا ہو جاتا ہے, ان کی صحیح بات کو بھی پکی بات کو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بات ہو. غیر رسمیں شرک کی تو چھوٹ گئی لیکن علم کا شیو ہو گیا, یہ پہلے مولوی کم ہوتے تھے اور تفاخر کی رسمیں بڑھ گئیں, کیونکہ تعلیم جدید کی ترقی ہے تو آج کل کی رسمیں شرک نہ صحیح تفاخر تو ضرور ہے. یہ منع ہونے کے لیے کیا کچھ کم ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے فن گناہوں کی بنائی ہے اس میں بہت ہی کوتاہیاں ہیں, شریعت کی بھی فہرست میں اور بھی گناہ ہیں. آپ کی رد کیونکہ اپنی فہرست پر ہے اس واسطے ان رسموں کو گناہ نہیں سمجھتے. میں نے بتلا دیا کہ شریعت کی فہرست میں ایک گناہ تفاخر بھی ہے. یہ بات آئی ہے پچھلی دفعہ کہ آدمی چند گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے, بہت سے گناہ گناہ نہیں سمجھتا, جن میں یہ جب برباد ہو جاتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے, اور جس عمل میں پایا جاوے اس کو فاسد کر دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی رسموں کا جزو عزم ہے یا نہیں, یعنی شادی بیاہ کی جتنی رسمیں ہیں سب میں فخر ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا جز ہے. یہ ایسا جز ہے کہ تمام ان اجزاء کو جن کو آپ نے وبا کیا ان سب کو حد جواز سے نکال دیتا ہے. دیکھیے کپڑا پہننا جائز ہے مگر تفاخر شامل ہے جائز نہیں, کھانا کھلانا جائز ہے مگر تفاخر کے ساتھ جائز نہیں, کسی کو دینا لینا رشتہ دار کا سلوک کرنا سب اچھا ہے مگر تفاخر کے ساتھ جائز نہیں. یہ تفاخر حلال چیزوں کو ایسا گندا کر دیتا ہے جیسے نجاست کنویں کو, جس کو آپ نے بہت اچھا سمجھ رکھا ہے اور اسی کا نام ہے اپنی فہرست سے اڑا دیا ہے. اللہ غور سے دیکھا جائے تو رسموں کی بنا اصل میں تفاخر ہی ہے, حتیٰ کہ بیٹی کو جو چیز جھیل میں دی جاتی ہے اس کی اصل بھی یہی ہے. بیٹی لگتے جگر کہلاتی ہے, یہ جگر کا ٹکڑا ہے, ساری عمر تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ رہا کہ چھپا چھپا اس کو کھلاتے تھے کہ اچھا کو لقمہ ہماری بیٹی کے پیٹ میں پڑ جائے گا تو کام آئے گا, دوسرے کو دکھانا بھی پسند نہ آتا خیر نظر لگ جائے. لیکن نکاح کا نام آتی ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ ایک ایک مجمع کو تو کھائی جاتی ہے, برتن جوڑے صندوق حتیٰ کہ آئینہ کنگھی تک شمار کر کے دکھائے جاتے ہیں. شاید وہ پہلے لگتے جگر تھی اب نہیں رہی, یا اب ہے پہلے نہ تھی, جو اب کی اور پہلے پر تو بالکل اب کا فرق ہو گیا. اب آپ غور کریں اس کی وجہ سے تفاخر پائیں گے. برادری کو دکھانا ہے کہ ہم نے اتنا دیا, تو یہ منظور نہیں کہ ہماری بیٹی کے پاس سارا سامان زیادہ ہو جائے, اور اسی واسطے جوڑے اور برتن غیر تمام جہیز ایسا تجویز کیا جاتا ہے کہ ظاہری بناوٹ بہت ملا ہو اور قیمت کے اعتبار سے کوشش جب تک کی جاتی ہے کہ سب چیزیں ہلکی رہیں. جب بازار میں خریدنے جاتے ہیں دکاندار دکھا جاتا ہے کہ شادی کا سامان خریدنا ہے, لینے دینے کا سامان دکھاؤ. اگر اس کی اصل بیٹی کے ساتھ ہمدردی تھی تو وہ تعداد میں جہیز کم ہوتا مگر سب چیزیں اچھی اور کار آمد ہوتی ہیں, بجائے اس کے وہ چیزیں دی جاتی جو برتنے کے قابل بھی نہیں ہوتی, سرداری شمار بڑھا کر دکھا دی جاتی ہیں, بعض چیزیں ایسی دی جاتی ہیں جو کبھی کام میں نہیں آتی, سوائس کے جگہ گھیر لیتی ہیں. چونکہ آج سے 90-95 سال پہلے کا بات ہے, اب ذرا نوعیت بدل گئی اس کے دوران کہ چوکی اور نوار کا پیڑا یہ اس تکلف کی چیز ہوتی ہے کہ اس کو کام میں لاتے درد آتا ہے, حقیقت میں وہ کام کے قابل ہوتے بھی نہیں کیونکہ تکلف کی چیز نازک ضرور ہوا کرتی ہے اور اس کی نزاکت خوبصورتی بڑے احتیاط سے رکھ دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ رکھے جل جاتے ہیں کبھی کام میں نہیں آتے. اگر بیٹی کو لگتے جگر سمجھ کر دینا ہے تو کیا ایسی چیزیں دینی چاہیے تھی جو اس کے کام میں کبھی نہ آئے؟ اصل یہ ہے کہ چیزیں بیٹی کو دی نہیں جاتی, سب تفاخر کے خلاف اس میں جتنا بھی جس کا حوصلہ ہوتا ہے بڑھتے قدم رکھا چلا جاتا ہے. ایک نے 10 برتن دیے اور 50 جوڑے دیے تو دوسرا 9 برتن اور 49 جوڑے نہیں لے گا, وہ قرضداری ہو جائے گی. کیوں کہ دنیا سب امیر ہی نہیں ہے اور شادی بیاہ سب کو پیش آتے ہیں اور غریب آدمی کو بھی خب سوچتا ہے, ذرا بھی گھٹیا کام کو ساری عمر تو برادری میرا منہ کالا کرے گی. اسی واسطے پھر سود پر قرض دینا گوارا کرتا ہے. صاحب اب مجھے یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ آپ کی بحث دونوں کی بہت ناقص اور غلط ہے اور آپ نے اس سود کو بھی اس میں نہیں لکھا جو منصوص سے قطعی ہے اور جس کے کھانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور وہاں پر سب لعنت آئی ہے. غرض برادری کے دباؤ سے غریب آدمی بھی اپنی آنکھوں پر بات کرتا ہے اور غریبی کی کیا تقسیم, غریب کے اخراجات غریب ہی کیسے ہوتے ہیں اور امیر کے اخراجات امیر کیسے ہوتے ہیں. امیر لوگ بھی ان رسموں کی بدولت قرض سے نہیں بچتے, امیروں کی تو منگنی بھی معمولی شادیوں سے بڑی ہوئی ہوا کرتی ہے, ان کو ان کی حیثیت کے مطابق برادری زیر فار کرتی ہے اور دین کے برباد کرنے کے ساتھ دنیا نے بھی ان کو ذلیل کر کے چھوڑتی ہے. اچھی اچھی ریاستیں دیکھی گئی ہیں, ایک شادی کی بدولت غارت ہو گئی, امیر غریب ہو گئی, جداد کے خوش ہیں ہمارے ماحول میں لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں. جس کو گناہ نہیں سمجھتے, اس کو عیب نہیں سمجھتے, اس کی بیٹی کو دیا کیا ہو گیا, کھلایا پلایا کیا ہو گیا, اس میں کون سی ایسی بات آئی. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں سعودی عرب میں, انہوں نے سال ہر سال گزارے, سال ہر سال, اور بڑی تنگی کے سب تھا. میں نے خود دیکھا ہوں, کمرہ دیکھا ہوں, کیا رہنے کا دیکھا ہوں, کیا دن دن دیکھا ہوں, اور یہاں پلاٹ خریدے جا رہے ہیں, یہاں گھر بنایا جا رہا ہے, یہاں ڈرائنگ روم بنایا, یہاں بیڈ روم, وہ پتہ بھی کیا کیا بن رہے ہیں, اور وہاں پر جانا بہت ہی مشکل سے گزارا. ایک بچی کی شادی کی, اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ میری زندگی کا سارا سمائے شادی کے. اب اس کو بہت بڑھنے, اب باقی دس بچے اور بھی ہیں, اب میری ہمت پہلے جیسی رہی نہیں کہ پہلے ہمت تھی, کمایا محنت کی زندگی بھر کا اور سارا سمایا پلاٹ بھی دیکھ کے سب کچھ دیکھ کے اس کو لگ گئے ابھی, اور اب عمر بھی ڈھل گئی, اب ہمت بھی نہیں. ایسے بچے ہیں نہیں ہمارے معاشرے, یہ نفس کے ساتھ جو کشمکش اس وقت آتی ہے ایسے موقع پر یہاں مضبوط ایمان والا ہی بچ سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ مجموعہ مباحات آج کل مجموعہ اصلاحات ہیں, آپ نے اپنی فہرست میں اصلاح کو گناہ نہیں لکھا, یہ بھی گناہ لکھی جس کی تو کانشیس میں ہے ان مبرینہ قانون اخوان شیاتی, یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے شیطانوں کے بھائی ہیں. اسراف شریعت کی فہرست میں گناہوں میں لکھا ہوا ہے, شریعت نے نکاح کو مسنون کیا ہے اور رسوم کو اس کا جز قرار نہیں دیا. نکاح کیا ہے؟ مسنون, لیکن یہ رسوم اس کے ساتھ جو ہم نے لگا لیے اس کو شریعت نے جز قرار نہیں دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریب کو کر کے دکھلا دیا ہمارے نمونہ ہے. اب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا, نہ اس میں مگنی تھی, نہ مہندی تھی, نہ نشانی تھی. اب یہ دیکھیں سید الانبیاء ہیں اور جنت کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شادی ہو رہی ہے, نہ کوئی مگنی تھی, نہ مہندی تھی, نہ نشانی تھی. مگنی آپ کی یہ تھی علی کرام اللہ, مجھے خود جا کر پیغام دیا, حج دلہا پیغام دے سکتا ہے, دلہا جا کے پیغام دے سکتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا, نہ مٹھائی کھلائی گئی, نہ کوئی مجمع ہوا. آج کہتے ہیں مگنی میں کچھ ہونا چاہیے, نشانی تو ہونی چاہیے, یہ بات پکی کرنی ہے, کچھ تو ہونا چاہیے نا. شریعت نے کتنا آسان کر دیا. در حقیقت منگنی چیز کی ایسا وعدہ ہے جو زبان سے ادا ہوا کرتا ہے, آپ اسے معاہدہ ہو جاتا ہے نا زبان سے ہو کے. اس کے ساتھ مٹھائی کھٹائی وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ وعدہ خط کے ذریعے بھی پورا ہو جائے کام چل جاتا ہے. باقی سب چیزیں زائد ہیں, بلکہ زائد اذکار ہیں. اس میں پرانی تعویل ہے, اس سے وعدے کا استحکام ہو جائے, بات پکی ہو جاتی ہے. کچھ کلائے ملائے بچپا اکٹھا ہو تو بات نہ پکی ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی زبان کا پکا ہے اس کا ایک ہی مرتبہ کہہ دینا کافی بات ہے, اور جو زبان کا پکا نہیں وہ منگنی کر کے بھی سلام کرے تو کیا توب لگا دیں گے؟ چاہے بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے سے یا کسی لالچ سے منگنی چھڑا لیتے ہیں, اس لیے کہاں پکی بات کام آتی ہے. جو کچھ خرچ کیا وہ کس کے کام آیا؟ اگر یہ تعبیر صحیح نہیں صرف دھوکا ہے. ہر فاطمہ سے اللہ تعالیٰ نے کی منگنی تو یہ ہوئی, اب نکاح تو نہیں ہے, نہ اس کے لیے کوئی مجمع کیا گیا, نہ اس کے لیے کوئی اہتمام خاص کیا گیا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آسمان کے فرشتوں کو بھی بلا لیتے. کیوں مشکل تھا آپ کے لیے؟ چند آدمی انت سبھی اللہ ہر طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک دو عورت, اور یہ سن کر حیرت ہوگی اس علی کرم اللہ جو خود موجود نہیں ہے نکاح کے وقت. آپ کی غیر موجودگی میں نکاح معلق بر رضا علی کر دیا گیا. مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں وکیل, وکیل کر دیا, بلا نہیں موجود تو وکیل کے ذریعے سے. اب جب وہ ملے گا وہ ہاں کر دے گا, یہ معلق ہے, یہ نکاح کیا معلق ہے اس کے. جب وہ اس کو قبول کر لیں گے, جب جب علی کرم اللہ اس خبر پہنچی انہوں نے قبول کر لی, یہ شادی دلہا بھی نہیں آیا برات بھی نہیں آئی. آج سوچ سکتے اب رسول کی سنیے, اور پاپا کی اللہ تعالیٰ نے تو ام ایمن کے ہمراہ اور علی کرم اللہ وجہ کے یہاں پہنچوا لیا. نہ بال کی تھی نہ رتنا نہ ہماری تھی, اپنے پاؤں سے چلتے تھے. پھر اگلے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود الفاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے, ان سے کپڑا پانی لاؤ. فاطمہ رضی اللہ عنہ خود اٹھ کر جا کے پانی لائی, پھر علی کرم اللہ وجہ سے پانی منگوایا, جس سے معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پانی لانا اور علی کرم اللہ وجہ کے سامنے تھا. اب ذرا اپنی بزرگوں کو دیکھیے کہ سال بھر تک منہ پر ہاتھ رہتے ہیں, شادی کے زمانے میں تو کبھی اپنے منہ سے پانی تک بھی مانگ بیٹھے تو چاروں طرف غل مچ جاتا ہے. یہ زمانے کی بات ہے, آج کل یہ کم ہوگی لیکن ابھی بھی بعض لوگوں پر ہے. یہ کیسی بھی ہے کہ زمانہ آ گیا, کہتے ہیں کہ دلہن بول رہی ہے یہ پانی مانگ رہی ہے, بلکہ شادی سے پہلے ہی اس بیچاری پر مصیبتیں آ جاتی ہیں. اول پر قرنطینہ میں رکھی جاتی ہیں. قرنطینہ جانتے ہیں کارنٹائن ہیں, جس علاقے میں بیماری پھیلی ہوئی ہو, کوئی وبائی مرض ہو, وہ دوسرے ملک میں جائے, اس ملک والے کچھ دنوں کو خاص جگہ پر قید رکھتے ہیں تاکہ اس کی بیماری کا تاز ہے, اس کو کیا کہتے ہیں قرنطینہ. اب اس کی شادی ہو رہی ہے قرنطینہ میں رکھ دیتے ہیں. یہ حضرت فرما رہے ہیں آپ کی اصلاح میں مائیوں بٹھانا, ٹھیک ہے سر. حضرت اللہ کیا استعمال کیا قرنطینہ, میں کہتا ہوں اس کا آپ بٹھا دیتے ہیں. کیوں جی؟ یہ میری اصطلاح. اعتکاف میں مسجد سے باہر بھی نکل سکتے ہیں نا, یہی ہے نا. اس کے لیے جگہ مخصوص اس جگہ پہ وہ نہیں مل سکتی, یہ مائیں بٹھا دی. اپنی ضروریات میں دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے, سارے گھر سے بولنا بند ہو جاتا ہے. اب اپنے آپ خانہ پیشاب کو بھی جا سکتی. یہاں تک بھی غنیمت تھا کہ ان رسموں کی بدولت دنیا کی سزائیں بھگتے. غضب یہ ہے اس قرنطینہ میں نماز تک نہیں پڑتی. کیوں؟ اپنے کو پانی نہیں مانگ سکتی اور اوپر والوں کو اپنی نماز کی پرواہ نہیں. اس کی کیا خبر لیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ نماز جو کہ مرتے وقت بھی معاف نہیں, نماز مرتے وقت بھی حواس قائم ہیں, عقل باقی ہے, نزا کا وقت ہے, اس وقت بھی نماز پڑھی جائے گی. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے, حرکت نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھے, نماز پھر بھی پڑھے گا, نماز معاف. یہ مستقل مسئلہ ہے کہ اس وقت اس نے اشارے جو سجدہ کیا وہ ویسے جیسے اس نے سجدہ میں صدقہ کیا. شریعت نے آسانی اتنی رکھی ہے کہ حالت نزا کے اندر اس نے اشارے سے کیا کیا, سجدہ کیا. وہ سجدہ بالکل ایسی ہے جیسے اس نے اپنی حالت پیٹ میں زمین کو اپنا سر لگا کے کیا, لیکن نماز معاف نہیں ہے. اب نماز تو مرتے وقت بھی معاف نہیں ہے, یہاں اس بیچارے کو جو کرنٹائن میں ڈالا ہوا ہے, کرنٹینہ کے اندر جو ہے مائیوں اٹھائے بات چنانچہ کتاب میں لکھا ہے. اب نماز کا واقعہ, ایک کشتی میں سوار ہو, وہ کشتی ٹوٹ جائے, یہ شخص ڈوبنے لگے اور اس کا نماز کا وقت آ جائے, اس شخص کے ذمہ واجب ہے اس غوطہ کھانے کی حالت میں نماز کی نیت باندھ لے, پھر چاہے بچے یا ڈوب جائے. یہ مسئلہ دیکھیے, نماز کی یہ تاکید ہے. مگر اس قرنطینہ میں قضا کی جاتی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باوجود ان منکرات کی رسمیں جائز ہو سکتی ہیں. آشا و اللہ دین سے قطر عقل کے لیے یہ بات خلاف ہے کہ ایک آدمی کو حیوان بلکہ جمادات بنا دیا جائے, کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے. میں اس لیے کم کھانے کی عادت ہوگی تو سسرال میں جا کر بھی کم کھاوے گی, اور اس کم کھانے کیا ہے کہ پکانا جتنی جائے گی جو قانون حیا کے خلاف ہے. حتیٰ کہ بہت جگہ یہ دیکھا گیا کہ پاکا کرتے کرتے لڑکیاں بیمار ہو گئی. اللہ جب دین کو چھوڑتا ہے عقل بھی خلب ہو جاتی ہے. شادی کی تقریبات کو کہاں تک بیان کروں, جس رسم کو چاہے دیکھ لی تو وہ دین کے خلاف ہونے کے عقل سے بھی خارج کر دوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ہے, حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے اور دلہا دلہن دونوں سے فرمایا کہ پانی لاؤ. دونوں اٹھ کر گئے اور پانی لے کر آئے. یہ ساری باتیں کتنا کہانی ہے, یا اس واسطے کہ ہم لوگ یہ اس لیے کی جا رہی کہ ہم لوگ بھی سیکھیں. کچھ قرآن پاک میں ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت اتانا, جس کے معنی یہ ہیں کہ تالک مسجد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایک اچھا نمونہ دیا ہے. نمونہ دینے سے کیا غرض ہوتی ہے؟ یہی کہ اس کے موافق دوسری چیز تیار ہو. میں نے ایک بزرگ موقع تھا ایک اس کے متعلق لیکن مضمون سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی درزی کو اچکل سینے کو دی. دیکھیے بزرگ اپنے زمانے کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, زمانے میں اچکن پہنی جاتی تھی, اچکن سمجھتے ہیں آج دنیا کے کس طرح لوگ جانتے ہیں, شیروانی سنے اچکن جو اس زمانے میں لباس تھا. ایک درزی کو اچکن سینے کے لیے دی اور نمونہ کے لیے سی اچکن بھی دے رہی کہ اس ناپ اور نمونہ کی اچکن بنا لو. درزی نے ساری اچکن نمونے کے مطابق تیار کی, طول بھی برابر, سلائی بھی یکساں, کہیں قصور نہیں. تو یہ کیا, ایک آتی والد بس چھوٹی بنا دی, آستین بالغ پر چھوٹی بنا دی. جب وہ اچکل لے کے مالک کے پاس پہنچے گا تو مالک اسے کیا کہے گا؟ اچکل خوش ہو کر لے گا جب سے سب میں مارے گا. اگر درجی جو آدمی یہ کہے جناب ساری اچکل تو ٹھیک ہے, ایک ایک بابو تھوڑا چھوٹا ہے نا, ایک بابو تھوڑا چھوٹا ہے نا, ساری تو ٹھیک ہے, تھوڑی سی کمی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مالک پسند کرے گا آپ کو, بلکہ سارے کپڑے کی قیمت اٹھ پائے گا, میرا کپڑا ستایا کر دے, کیوں جی ہے یا نہیں. خوب یاد رکھیے, حق تعالیٰ نے احکام نازل کیے جو بالکل مکمل قانون ہے, ان کا عملی نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. سو اگر آپ کے اعمال اس نمونے کے موافق ہیں تو صحیح, ورنہ کیا ہے. اگر نماز آپ کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موافق ہے تو نماز ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. اگر ذکر آپ کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے موافق ہے ذکر ہے, ورنہ الٹی معصیت ہے. دیکھیے نماز میں کوئی بجائے دو کی ایک سجدہ کر لے, یہ نماز ہو جائے گی, تین کر لے ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنا, کوئی قرآن شریف بحال جنابت پڑھے, تو جناب بجائے تو اب کے الٹا کیا ہے. اسی حدیث سے یہ بھی ہے کہ اسماء الہی توفیقی ہیں, اپنی طرف سے کوئی نام رکھنا جائز نہیں. جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہے نا, وہ سارے اپنے پاس سے کوئی نام بنانا جائز نہیں ہے. اگر آپ روزہ رکھیں تو وہی روزہ صحیح ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے موافق ہو. اللہ حاضر حج بھی وہی صحیح ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موافق ہو. اگر حج میں کوئی احرام نہ باندھے تو حج حج نہیں. اس طرح زکات وہی صحیح ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق ہو. کوئی سارا مال خلاص تعلیم شرعی خرچ کر دے, زکات سے فارغ نہیں ہو سکتا. حق تعالیٰ نے ہمارے پاس کسی فرشتے کو سن بنا کر نہیں بھیجا, اس میں حکمت یہی ہے. اگر فرشتہ آتا ہمارے نمونہ نہیں بن سکتا, کیوں, نہ اس کو کھانے کی حاجت, نہ پہننے کی, نہ آزادی کی, نہ معاشرت کی. ان چیزوں کے احکام میں جب یہ کرتا کہ ہم کو پڑھ کے سنا دیتا, یہ کام سے کتاب کے بھیجنے سے بھی نکل سکتا تھا. یہ کتاب ہمارے اوپر کھل کر آتی, اس میں سب احکام لکھے ہوتے, اس کو ہم آپ پڑھ لیتے, عمل کر لیتے. فرشتے کے اترنے سے اس سے زیادہ کوئی بات پیدا نہ ہوتی, کتاب کو سکتی تھی. حق تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ہماری جنس میں سے پیغمبر بنائے کہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں اور ازدواج دینیں بھی رکھتے ہیں اور تعلقات بھی رکھتے ہیں, تمدن و معاشرت کے بھی کوگر ہیں, اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں تاکہ کتاب میں احکام ہو, خود بس نفس نفسی ان کی تعمیل کر کے دکھلا دیں تاکہ ہم کو سہولت ہو. اسی بات کو سمایا, یعنی ہم نے جس قدر پیغمبر بھیجے ہیں وہ اور آپ کو اور آدمی کے کھانے پینے والے اور معاشرت رکھنے والے بھیجے ہیں. دوسری کا سناتے ہیں, اگر ہم فرشتوں کا کام لے کر بھیجتے تب بھی یہ ہوتا کہ انسان کی صورت میں آتا, ورنہ انسانوں کو اس سے ہدایت نہ ہو سکتی, کیونکہ نمونہ نہ بن سکتا. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات فرشتوں سے بھی زیادہ ہیں, لیکن حکمت الہی اس کی مقتضی ہوئی کہ آپ نسل انسانی سے پیدا ہوں تاکہ تمام افعال انسانی میں نمونہ بن سکیں. دیکھ لیجئے جتنی پیشی جتنی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں رکھیں, اپنی اولاد کا نکاح کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں غمی کی تقریبیں بھی ہوئیں, کئی صاحبزادوں نے انتقال کیا, اور جو حالات ہم کو پیش آتے ہیں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکلے تاکہ ہمارے لیے پورا دستور عمل بن جائے, نمونہ فری بنے گا نا. اب آپ دیکھ لیجئے کون سا فیل ہمارا نمونے کے معاملے, کوئی تقریب خوشی کی ہوتی ہے تو یہ تو ہم نہیں دیکھتے, اور کوئی تقریب غمی کی ہوتی ہے جب بھی ہم نہیں دیکھتے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں خیا کیا اور غمی میں خیا کیا. یہ دستور عمل کیا ہے؟ کسی درجے کی مثال کو یاد کر کہ ایک بالش کپڑا کم کرنے سے اکثر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور وہ بجائے سینے کے کپڑے کی دھجیاں کر کے مالک کے سامنے رکھ دے. ایک تو کمی اتنی کی نا کہ تھوڑی سی بارو ایک بارش کم کر دی ہے, ہم اس کو مارتے ہیں کپڑے کی دھجیاں کر دے پھر کیا کریں گے پھر اس کے ساتھ کیسی سزا کا مستحق ہے, جبکہ مالک قادر بھی ہو. ہم اپنا سوچ لیں واللہ باللہ ہماری حماد کی حالت یہ ہوگی کہ جو طریقہ ان کا بتلایا گیا وہ تو کوسوں دور اور ان اعمال کو تباہ کر کے دھجیاں اڑا کے ہم حق تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ تو مبالغہ میز الفاظ نہیں ہے. دیکھ لیجیے جیسے اچکن سینے کے واسطے کپڑے کا اپنی اصل پر رہنا شرط ہے اور دھجیاں کرنے والا اس کو اس اصل سے نکال دیتا ہے کہ جس سے اچکن تو کیسی کپڑے کی کوئی غرض بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتی. اس طرح تمام اعمال کے صحیح ہونے کے واسطے ایمان کا ہونا شرط ہے. کوئی چاہے کہ ایمان کھو کر عمل کرے تو ایسے بیکار ہو گیا جیسے کپڑے کی دھجیاں کر کے اچکن سینا چاہے. اس تقریر سے ضمن آپ کو بھی معلوم ہو گیا کہ نکاح مسلمان کے لیے شرط ہے. مسلمان گناہ, مسلمان عورت اور کافر مرد میں نکاح نہیں ہو سکتا. افسوس ہے کہ آج کل جن لڑکیوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں بعض ان میں سے جدید تعلیم کے اثر سے ایسے آزاد منش بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو دین و ایمان سے کچھ بھی تعلق نہیں رہتا. زبان سے کلمات سے تلبیہ تک پک جاتے ہیں, کچھ پرواہ نہیں ہوتی. یہ پونی سے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے اور سب گھر والے خوش ہوتے ہیں. یہ مسنون طریقہ ادا کیا گیا ہے. اس سنت کی صحت کے لیے موقوف لیا گیا ہے ایمان. افسوس کے دلہا میاں جو ہے وہ جانے کتنا سے خارج ہو چکے ایسے جملے کے ہیں جیسے وہ مسل صادر ہے یعنی کہ کپڑے کے پرزے پرزے کر دیے بلکہ جلا دیے. ہم کو کسی کا رونا تھا کہ اچکن مونے کے معاف نہیں کی جاتی, ایک بالش ایک آستین بالش پر کم کی جاتی یا نہ آستین لیے نہ دامن خیال ہے کہ اچکن کیا ہے. ایک نیک وقت لڑکی ایک انگریزی خان سے بیاہی گئی جو ایک مجمع میں زبان سے کہہ رہے تھے کہ محمد صاحب واقعی بہت بڑے ریفارمر تھے. کیا تھے؟ بہت بڑے ریفارمر تھے. مجھ کو آپ سے بڑا تعلق ہے کیونکہ رسالت یہ مذہبی خیال ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ اسلام سے وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں آپ کے خیال ہے اسلام. یہ کلمہ کفر ہے, نکاح اس سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ اگر لڑکی والوں کو بتلایا جاتا ہے تو ان کے لڑنے کو سیدھے ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی نہ کٹواتے. اب وہ زمانہ ہے کہ کس کی بھی ضرورت ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ تمام مسلمان بھی ہے یا نہیں. پہلے دیکھا جاتا تھا کہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے. اس پیسے سے میرے قول کی تصدیق ہو گئی کہ ہمارے عمل خراب ہی نہیں بلکہ باطل بھی ہیں. بات لطف یہ ہے ہم ان کو اچھے سمجھ کر اجر کی امیدوار کرنے بیٹھے ہیں. آگے عربی کا شعر ہے, یعنی غبار ہٹنے دو انقریب معلوم ہو جائے گا تم تھوڑے پٹواتے گدے پر, یعنی ذرا آنکھ بچ جائے تو پتہ چل جائے تمہارے اعمال مقبول ہیں قابل اجر ہیں یا مردود یا قابل معاف ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہم نے بھی صحیح شعور عطا فرمائے, دینی شعور. صحیح شعور وہ ہے کہ ہمارا خالق ہمارا جس نے بنایا ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ان کی چاہت کا پتہ کہاں سے لے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو عمل کیا وہ نمونہ. آپ کی شادیاں سامنے ہیں, آج کل تو مسجد کا زمانہ ایسا آ گیا کہ اپنی مرضی کے مطابق نکال بھی لیتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے چند دن پہلے, کہنے لگے ثابت ہے کہ 3 دن تک مدینہ منورہ بنی میں کا کھانا چلتا رہا. 3 دن تک, وہ 3 دن تک کہتے ہمارا نام ہمارے یہاں ولیمہ ہوئی, 3 دن چلے. اب چونکہ خود جی چاہ رہا ہے کہ 3 دن تک خود میں نے ارکے اشتہار ہے, حالانکہ میں جانتا ہوں کہ والد صاحب کا وصال ہو گیا, تو والد صاحب کے وصال کے بعد ابھی تک میراث کی تقسیم نہیں ہوئی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے آج دھیان بھی جاتا ہے اس طرح, میراث کے تقسیم نہ ہونے سے وہ مال جو ہے وہ کہاں کس کا ہے متعین ہی نہیں ہے. کھلانے والے بھی کھلائیں گے, کھلانے والے بھی کھلائیں گے. یہ میں نے کہا یہ سبق تو مل گیا کہ 3 دن تک کھانا کھاتے رہے مدینہ منورہ والے, اور یہ سبق نہیں ملا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرا ولیمہ کیا کہ دودھ کا پیالہ پانی پلا دیا گیا, دودھ کا پیالہ پلا دیا گیا. یہ سبق نہیں ملا, ادھر کیوں نہیں دھیان جا رہا. کہ دستخط بچا دیا گیا ایک اور ازواج مطہرات میں, اور کیا کہا گیا اپنا اپنا کھانا لے آؤ سب نے بیٹھ کے کھا لیا. حضرت پاپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بھی سن لیا کہ نہ امنگ نہیں نہ برات نہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے, اس وقت کی مصلحت کیا ہے. ان شادیوں کے ان رسومات کی جو پابندی ہم نے فرض اور واجب قرار دے دی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں فرض اور واجب کہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ان رسومات کو ہماری عورتوں نے ایسے مضبوطی سے پکڑا ہے کہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, فرض واجب کی طرح جو ہے. اور نقصان کیا ہو رہا ہے کہ بچیوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں اور خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہیں. اور پھر کیا ہو رہا ہے, نکاح ایک حلال چیز ہے, نکاح کیا ہے حلال چیز ہے, ایسی حلال ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی, میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا ہم میں سے نہیں. کہ نکاح کے چھوڑنے والا کیا ہے ہمارے ہم میں سے ہر اتنا نکاح حلال اور آسان اتنا بنا دیا, نکاح کو اس حلال کو اتنا آسان بنا دیا کہ آپ کے سامنے واقعہ خود کر کے دکھا دیا. کوئی رقم ہوئی, کوئی تقریب ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی کوئی تقریب نہیں, صحابہ کی شادی ہمارے سامنے موجود ہیں. امیر ترین صحابی عبد الرحمن, امیر ترین صحابی ایک دن نظر نہیں آئے, صبح دیکھا کپڑے پر رنگ لگا ہوا, پوچھا بھی یہ کیا کہ میری شادی ہوگی, یہ لکھا مجھے کو بھی خبر کی بتایا نہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ صحابہ شادی کر لیتے تھے. آج ہم سوچ سکتے ہیں جب تک دنیا جہان سے سارے اپنے اقربا کو جمع نہ کریں شادی کا تصور بھی ہمارے ہاں آسان کتنا بنایا تھا ہم نے, مشکل ترین بنا لیا. آج شادی مشکل ترین بن گئی کہ نہیں بن گئی, سادہ سال ہے. تو نکاح آسان تھا, آسان ترین تھا, ہم نے مشکل ترین بنا دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ حرام کا راستہ کھل گیا, حرام جو مشکل ترین تھا آج آسان ترین ہو گیا. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ رسومات کو چھوڑے, یہ نہ کی کشمکش چلے گی, برادری میں نہ کٹ جائے گی, یہ کہتے ہیں کیا کہیں گے لوگ. یہی تو موقع ہوتے ہیں اس لیے کمایا جاتا ہے, یہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ کمانا اس لیے تاکہ شادی پر خوب لگایا جائے. اللہ ہمیں صحیح فہم نصیب فرما دے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آسان چیز مشکل کیوں بن گئی, یہ دل کے اندر ضرور, اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے دل کی. دل کی اصلاح جب ہو جاتی ہے تو دل کے اندر پھر قوت آ جاتی ہے. ترجیحات کیا ہیں دنیاوی اعتبار سے, ترجیحات سمجھتے ہیں, پرائیورٹیز کی جاتی ہیں, کس کو پہلے کرنا کس کو یہاں الٹ کرنا. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے دوستو, ہماری اس محفل کا مقصد دل کے اندر اس قوی استعداد کا حاصل کرنا ہے. تزکیہ یہ ہے, تزکیہ یہ ہے, تصوف یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی قوی استعداد آئے کہ شریعت ہمیں محبوب ہو جائے, مرغوب ہو جائے, ہر کو مرغوب. ہمارا حال تو یہ ہو گیا, سزائیں کتنی غالب آ گئی ہیں, مادی سزائیں اتنی غالب آ گئی ہیں, ان غلبے کے اندر جو چیزیں بالکل ہمارے لیے ضروری ہیں ان کی اہمیت بھی ختم ہو گئی. نماز جماعت ذہن سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جا کے اس سے یا اس کو ناقص کر دیتے ہیں. تکبیر اولی کا تو تصور ہی ختم ہو گیا. نماز کے اہتمام کے اندر جو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ تصوف کا ایک معنی فرماتے پالش کرنا. تصوف کی تشریح کرتے کرتے ایک دن فرمایا کہ تصوف کا ایک معنی کیا ہے, پالش کرنا. سمجھتے ہیں پالش کرنا, جوتوں کو کیسے پالش کرتے ہیں, چہرہ نظر آئے یہ ہے نا, اسی کا نام پالش ہے نا. فرش کی کیمیکل پالش ہوتی ہے نہیں, نکھار آئے, چمک آئے, کپڑوں کے اندر چمک آئے, ایسے صاف سلمٹ سے بالکل ہر چیز میں نکھار جاتے ہیں, اپنے پروفیشن میں نکھار جاتے ہیں, کمال جاتے ہیں. اور دینی معاملات کے اندر بھی ہے نا, نماز کے اندر نکھار پالش. جیسے بچپن میں جیت لی بس اللہ کو بھول کرے, وہ شوق نہیں, وہ جذبہ نہیں, وہ ولولہ نہیں ہے. تو پالش کرنا یہ تصوف یہ ہے, تصفیہ یہ ہے کہ دل کے اندر وہ ہمارے شوق اٹھے کہ ہر عمل کو کمال کے درجے پہنچانے کی فکر. تکبیر اولا کے ساتھ ہم اپنے دماغ میں پروگرام دے دیتے ہیں جماعت کے کھڑے بولنے کا ٹائم ڈیڑھ بجے دور ہے نا, دماغ کا پروگرام کیا ڈیڑھ بجے جماعت ہے, اذان سنیں گے پھر اٹھیں گے, پھر اٹھتے اٹھتے باتیں کرتے کرتے کچھ اور تاخیر ہوگی, پھر چلتے اور ہوگی, پھر جا کے پھر جا کے پھر وضو کیا, پھر کاموں کا آئے ایک آدھ رات آدمی کوئی بھی نکل گیا ہے آپ کی ملکیت ہے. لیکن اہتمام نماز والا کیا کرے گا کہ سوا ایک تو اذان ہے, اس سے پہلے ساری رویات کو فارغ ہوگا. دماغ کو پروگرام کیا دیا ہے کہ سوا ایک بجے کیا ہے, اس میں حکمت ہے. اللہ نے اذان جو شروع کی ہے اس میں حکمت ہے, ہمیں فضائل بتائے گئے ہیں کہ مسجد کی طرف چلنے والے گھر سے وضو کرتے, گھر سے وضو کرتے, جو گھر سے وضو کر کے چلتا ہے مسجد کی طرف جو ہے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے, ہر قدم پر نیکی گھر سے وضو کرتے. تو پہلے تیاری کرے گا, کیونکہ وضو سے جہاں طہارت حاصل ہوتی ہے دل کے اندر کی پاکیزگی آتی ہے. تو وضو کا اہتمام ہوگا, وضو کے اہتمام سے کیا ہوگا, اندر میں پاکیزگی محسوس ہوتی ہے, باطن پاکیزگی محسوس ہوتی ہے وضو کے. اب اللہ کے گھر میں جماعت کی تیاری کے لیے پہلا کام کیا ہے, طہارت, استنجا کیا, پھر وضو کیا, پھر وضو کرنے کے بعد یہ اپنی دعائیں ساری یہ بتائی گئی ہیں. پھر مسجد میں آئے اور مسجد میں داخلے سے پہلے پھر دھیان جمائے, اس لیے دعا ہے داخلے سے پہلے. پھر آ کے تحیت المسجد پڑھے, پھر تحیت المسجد کے بعد جو ہے پھر سنت موقع کل کے جا رہے اب جب اتنی چیزوں سے گزر کر پھر نماز جو فرض ہے اس کے لیے کھڑا ہوگا, اور جو تکبیر کہیں جا رہی ہوگی اس تکبیر کو سن کر اپنے دل کو متوجہ کرے گا. اب جب تکبیر تحریمہ کہے گا اب اللہ اکبر, اب اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی نہیں آئے گی, اب دل لگے گا لگے گا. یہ سارا اس لیے کہ پہلے سے اہتمام کرے, اب اس نماز یہ جاندار نماز بنے گی. ہم بھاگتے دوڑ پہ آئے تو یہ کتنا دنوں سے ہمارے نکل گیا ہے. اب جو نماز ہر مسلمان کو نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھی, اب ملنے والے بھی ایسے وقت پر آ رہے ہیں کہ یاد اس کی نماز کو ناقص کرے گا. اذان سے پہلے ہی, اذان سے 15-20 منٹ پہلے تو نماز کی تیاری کو وقت چاہیے تھی. اس وقت کسی کو جا کے لاک کرنا کیا ہے, اس کی نماز کے اندر کیا کرنا ہے, ہم نے لکھ کرنا ہے. وہ تو ہے نہیں اس وقت, اب وہ آپ کو اٹینڈ کرے گا نہیں کرے گا, ناراض ہو جائے گا کیوں کیے جی, مجھے پوچھا ہی نہیں, مجھے دیکھا ہی نہیں, دھیان نہیں, یہ کتنا بڑا نقصان ہو. عدالت میں پیشی کا وقت مقرر ہے اور اس وقت پر پہنچنے سے پہلے وہ تیاری کر رہا ہے, جھنجھلائے گا وہ, اور دوسرے کے ہاں 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 ضروری ہے. لیکن یہاں دیکھ لیں ابھی ٹائم ہے جی, یہ تو ڈیڑھ بجے نماز ہوں. تو یہ آداب میں سے ہے کہ نماز کی اذان سے پہلے کسی کو جا کے نہ خون خون میں خون کرے, بس ہے جی. اب خون میں لگ گیا اب اس کی تاخیر ہو جائے گی, یا سنتیں رہ جائیں گی, تحیات الوضو رہ جائیں گے, تحیات المسجد رہ جائیں گے, یہ سارا ایک پروسیس ہے. تو تصور جو ہے جس کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں, اس سے ہمارے اندر میں پھر ایسی استعداد آنی چاہیے خود اپنے اعتبار سے اور دوسروں کے اعتبار سے بھی کہ ہم پالش کریں, ہمارے اعمال میں جان آئے, شوق لگے, بلبلا ہو صحیح طریقے سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ جو ہے تو نمونہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہو. تو بھائی اس کے لیے ذکر ہے کہ ہمارے اندر وہ استعداد ایسی ابھرے, ایسی قوی ہو کہ ہمیں شریعت کا ہر حکم کیا ہو, مرغوب ہو, جی چاہنے لگے, اور ایسے ہی گناہوں سے پاک زندگی, گناہوں سے نفرت ہو, جیسے گندگی سے نفرت ہے, گھن ہے, غلاظت سے نفرت ہے, اللہ کی نافرمانی, جس درجے کی نافرمانی بھی ہمارے کیا گھن آئے, اس کو سامنے رکھ کے اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. اس ذکر سے ہم نے یہ لینا ہے کہ ہمارے اندر وہ روحانیت آئے, وہ نورانیت آئے, وہ پاکیزگی آئے, دل میں وہ قوت آئے, وہ ہمت آئے جو ہر حکم پر ڈالے, ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے, چاہت پیدا ہو کس کو, اللہ کو راضی کرنے کی, اور چاہت ایسی ہو کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہر عمل ہمیں اتنا مرغوب ہو کہ لطف آئے, بوجھ نہ ہو, گرانی نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اللہ کے فضل و کرم سے جو اس کو چاہتے ہیں اور اس کی ذکر کریں ان کی زندگی کے اندر واقعی یہ چیز آ رہی ہے. اہتمام نماز, اہتمام صرف نماز کا اہتمام نہیں ہے, دین کے بڑے شعبے ہیں, عقائد ہیں, عبادات ہیں, اخلاق ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہیں, پھر ہر حکم محبوب ہوگا اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو, عبادات کے ساتھ ہو, اخلاق کے ساتھ ہو, معاملات کے ساتھ ہو, معاشرت کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ نماز میں جی تو لگ رہا ہے, وظائف میں جی تو لگ رہا ہے, لیکن معاملات کے اندر خدا کو بنا رہا ہے, دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, ریاستی ہو رہی ہے, لوگ کما رہے ہیں, ہم بھی کما رہے ہیں, جو رائے طریقے ہیں غلط ہیں, ان غلط طریقوں کی ایسی دلوں کے اندر وہ بھر گئی ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس ماحول کی برکت سے، ان فضاؤں کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے، اس تعلق کی برکت سے آپ ہی کے اندر ایسے بندے ہیں جو الحمدللہ آپ کے بتاتے ہیں کہ لاکھوں روپے لوگوں کے دینے سے پہلے نہیں پتا تھا، جیسے ہی پتا چلا تحقیق کوئی اس کے غلط کیا تھا لوٹا دیا. یہ ہے اپنی تربیت. مال کی محبت جب دل میں جاگرتی ہوتی تو جی نہیں چاہتا پتا لگنے کی، لیکن اللہ کے بندے ایسے ہیں لاکھوں، ان کی طرف مطالبہ نہیں، جن کے بارے تھے جن کے لیے تھے کسی غلط فہمی کو جو بھی ہوا ان کو نہیں پتا، لیکن ان کو خود اتنے اندر میں جو قوت ابری ہے کہ بھئی یہ غلط ہوا تو ان کو جا کے خود ان کا لاکھوں روپیے تمہارے بنتے ہیں جی میں پہلے غلطی ہوں کاروبار میں کچھ ہو گیا اب یہ ہے غلطی. تو بھائی ذکر سے تو یہ لینا ہے کہ ہمارے اندر ایک طرح کی تبدیلی آئے گی آداب کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق مضبوط ہو جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاملات مضبوط ہو جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت میں پسند آ جائیں. اب اس کو سامنے کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم بھی ہے وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجحد من القول بالحدود والآثار ولا تکن من الغافلین. یہ فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ جس سے ڈرتے ہو اور پکارے بغیر، یعنی چپ کے چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو اور غافل میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بتا دو. فذکرونی اذکرکم، اللہ تمہارے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم دل میں اللہ کی یاد بتائیں گے، اللہ پاک ہمیں یاد سنائیں گے. جب اللہ پاک یاد سنائیں گے دل میں نورانیت آئے گی، دل سے ظلمت نکلے گی، دل کے اندر استعداد بڑھے گی شریعت پر چلنے کی، احکام کو ماننے کی، نافرمانی کو چھوڑنے کی، گناہ کو چھوڑنے کی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہاں فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام کے خیال یاد کرو اکیلے خالی. رب کا نام کیا ہے؟ تبارک اسم ربک، یہ اسم بڑا متبرک ہے. آپ بتائیے جس اسم کو اللہ متبرک مارے متبرک نہیں ہوگا اس میں یقیناً برکت ہوگی. تو اللہ کا نام جو اللہ ہے یہ بڑا متبرک نام ہے، اس کو دل میں رچا لیں بتا لیں دل میں برکت آئے گی، اس کو دل پر نقش کر لیں دل میں برکت آئے گی، اس کو دل پر لکھ لیں دل میں برکت آئے گی. برکت کیا ہوگی کہ دل کے اندر قوی استعداد آئے گی ہر حکم کو ماننے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. تو بھائی ایک مختصر سا طریقہ ہے، ایک شارٹ کٹ سا راستہ ہے کہ ہم دل کے اندر تصور کر کے لفظ لکھ لیں اللہ. یہ آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت تک توجہ دل پر آ جائے، آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کر کے دل پر لکھ لیں لفظ اللہ، خوشنما رنگ میں جو جس کو اچھا لگے. اب یقین کریں کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ میری طرف متوجہ ہیں اور دل میں نور آ رہا ہے، دل میں روشنی ہو رہی ہے. اب محبت سے اس کو دل میں تصور سے پکاریں اللہ اور اللہ سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے یہ دل میں پاکیزگی، دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں دل پر لفظ کیا ہے اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی بات کرتے ہیں. اصحاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا خلیفۃ المسلمین، یا راسخ المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت برحمتک نستغیث، فاصلحنا ما شئنا ولا ولا تكلنا الى انفسنا اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستعان وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا صدقك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم فاحفظ قلوبنا عليك، اللهم فاحفظ قلوبنا عن غيرك، ونزل قلوبنا بعبادتك بذكرك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك محمديك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر مستعاذك محمديك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد